بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللہ تعالی فضل و کرم سے یہ ہمارا تیرہواں دورہ شرعیہ ہے، اور اس دورہ شرعیہ کے لیے جو کتاب منتخب کی گئی ہے وہ ہے الربا وطريق التخلص منه في المصارف لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. سود اور اس سے بچنے کا طریقہ یا اس سے نجات کے ذریعے. مقدمہ میں اپنی طرف سے کوئی بیان نہیں کروں گا، سود کا معاملہ سب کے سامنے ہے، اور فضلت الشیخ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ نے مقدمہ بڑی پیاری باتیں فرمائی ہیں، تو میں اسی کتاب سے ہی مقدمہ بیان کر دیتا ہوں. جی، سب ساتھی جانتے ہیں کہ جو درس دورہ شرعیہ میں ہوتا ہے وہ مختصر ہوتا ہے اور کافی تیزی میں ہوتا ہے، کیونکہ پوری کتاب ہمارے ایک کتابچہ ہے بلکہ ہمارے ہاتھ میں، اس کو ہم نے دو دن میں ختم کرنا ہے. صرف یوں ختم نہیں کر رہے کہ ہم سے پڑھ کے بغیر سمجھے چلے جانا ہے، بلکہ کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا بھی کرتے ہیں. فضلت اور آسانی کے لیے میں نے مقدمے کو، بلکہ اس پوری جتنے بھی اور فصول ہیں اس چھوٹے کتابچے کے، آپ کے پاس جو یہ فائل ہے اس میں مختصر بیان کر دیا ہے تاکہ طالب علم کے لیے آسانی ہو. اور مقدمے میں جو پوائنٹ شیخ نے بیان کیے ہیں میں نے ان کو الگ کر کے نمبر دے دیے. نمبر کتابچے میں نہیں ہے جیسے آپ کے سامنے ہے، جس کے پاس عربی نسخہ موجود ہے یہ نمبر اس میں لگے ہوئے نہیں ہیں. یہ نمبر آسانی کے لیے مقدمے میں سے جس پیاری ترتیب سے شیخ صاحب رحمہ اللہ نے اس بات کو بیان کیا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ علماء ربانی ہوتے ہیں تربیت کیسے کرتے ہیں طلاب علم کو عوام کی. سود کی بات ہے، لیکن دیکھیں آپ بات کہاں سے شروع ہوئی، سود تک کیسے پہنچی، اور پھر آگے آخر میں اس کے علاج بتایا کہ اگر سود اتنی خطرناک مرض ہے اور اتنی سخت وعید ہے سود کے لیے قرآن اور سنت میں، تو بچنے کے ذریعہ کیا ہے وہ بھی بیان کیے ہیں. تو آپ انشاءاللہ جب ہم دیکھیں گے شروع سے آخر تک، تو انشاءاللہ سود کے معاملے میں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، شاید بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں پتہ نہیں تھا پہلے، یا کچھ ایسے ساتھی تھے جو اکثر سوال کیا کرتے تھے انہوں کو اس چیز کا علم نہیں تھا، تو کافی انشاءاللہ نئی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ اس مسائل کو میں آسانی سے بیان کر سکوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان سب مسائل کو آسانی سے سمجھیں اور ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں. انہ لی ذلک القادر علیہ لا الہ الا ہو. فضلت الشیخ رحمہ اللہ نے اپنے اس تصنیف کا آغاز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حمد و ثنا سے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم پر درود بھیجا ہے. پھر مقدمے میں فرماتے ہیں، سب سے پہلے جن و انس کی تخلیق کی حکمت، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو پیدا فرمایا ہے اپنے عبادت کے لیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر اپنے عبادت کے لیے، سورۃ الذاریات نمبر 56 میں. اور اسی عظیم حکمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن و انس میں ان عقول اور ادراک کو پیدا فرمایا ہے، اور اپنے رسول بھی بھیجے ہیں اور آگاہ کرنے والے بھی بھیجے ہیں، تاکہ جس مقصد کے لیے اس انسان کی تخلیق ہوئی ہے اس مقصد کو آسانی سے پورا کر سکے. اور جب ہم بات کرتے ہیں عبادت کی، ہم عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو شیخ صاحب پھر عبادت کا معنی اور حقیقت بیان فرماتے ہیں مختصر دو لفظوں میں کہ وہ تذلل للہ عز وجل بالطاعت بامتثال امره واجتناب نهیه مقدمین امره على كل امر وحکمه على كل حکم. سینڈر لنگ بڑی پیاری بات ہے. جب ہم عبادت کی بات کریں، عبادت ہے کیا؟ عبادت کا اصل لب الباب ہے کیا؟ کہ اللہ عز و جل کے احکام کے سامنے سر کو جھکا دینا ہے، جو بھی حکم ہے اس کی تعمیل کرتے ہوئے اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے اجتناب کرتے ہوئے، اور جو بھی حکم ہے، جو بھی امر ہے، سب امور پر اللہ تعالیٰ کے امر کو مقدم کرنا ہے، اور جو بھی فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ فیصلوں کو سب سے آگے کرنا ہے. فرمایا فإن ذلك حقیقة العبادة ومقتضى الإيمان، یہ عبادت حقیقت ہے اور یہ مقتضى ایمان ہے، ایمان ہم سے یہی مطالبہ کرتا ہے. تو مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے سر پر سر کو جھکا دے، جو بھی حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور واللہ جو بھی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی حکم نہیں ہے، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے خاص مقصد کے لیے، اور جس اس مقصد کو پورا کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے سب سے بڑا انعام عطا فرماتے ہیں، دنیا کا سکون اور آخرت کی جنت. اور جو اس مقصد سے دور ہیں تو وہ بھٹکتے رہیں گے ساری زندگی، نہ کبھی سکون ملے گا ان کو دنیا میں، اور اپنے رب کی جنت سے محروم رہیں گے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کے حکم کے سامنے مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. یہ تو پتہ چل گیا کہ سر جھکانا ہے اور حکم کی تعمیل کرنی ہے، مومن کا کوئی اختیار نہیں رہتا اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سورة الأحزاب نمبر 36 من اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. اور کسی بھی مومن مرد یا مومن عورت کے لیے یہ درست نہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دیں، اب اس فیصلے کے بعد ان کا کوئی اختیار باقی رہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کرتا ہے تو یقیناً وہ کھلی گمراہی میں ہے. شاہ فرماتے ہیں کہ مومن کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا کسی بھی معاملے میں جس پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے، اس کے سوا صرف اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ رہتا ہے، اور وہ ہے التسلیم التام، من و عین سے تسلیم کرنا ہے اور اس پہ راضی ہو جانا ہے، مکمل راضی ہو جانا ہے، چاہے اس کے خواہش کے مطابق ہو یا مخالف ہو. پھر آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے راضی نہ ہونے کا حکم کیا ہے. فرماتے ہیں لیس بمؤمن، وہ مؤمن نہیں ہے، کیونکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا کے اس حکم کی من و عین سے تسلیم کرنا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے راضی نہ ہو فلیس بمؤمن، ایسا فرماتے ہیں وہ مؤمن نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اپنی خواہش کے پیچھے لگا رہتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فلا وربک لا یؤمنون، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم یہ ہرگز مومن ہو ہی نہیں سکتے. فلا یؤمنون، نفی ایمان کی، نفی کی چیز کی جا رہی ہے، ایمان کی نفی، اور قسم کیا ہے؟ اے میرے پیارے پیغمبر تیرے رب کی قسم، ربوبیت کی قسم، بہت عظیم قسم ہوتی ہے. لا یؤمنون نفی ایمان کی ہے، حتی غایت کے لیے ہے کہ جب تک یہ ہوگا نہیں تو ایمان رہے گا نہیں. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ یہ تمہیں فیصل نہ بنا دے، حاکم نہ بنا دے جس چیز کے معاملے، جو بھی ان کا آپس میں اختلاف جھگڑا ہوتا ہے. ثم، ابھی بات ایمان کی نفی کی ہو رہی ہے، ایمان کی نفی باقی رہے گی، فیصل تو حاکم تو مان لیا ہے کافی نہیں ہے، يحكموك پہل نمبر پہ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت, پھر اپنے نفس کے اندر کوئی بھی تنگی محسوس نہ کریں جو فیصلہ آپ نے سنا دیا ہے. بعض وقت ناگواری تو ہو جاتی ہے نا, فیصلہ آ گیا چلو دلیل درائل قوی ہیں مان تو لیا, کہ دل میں کچھ باقی رہ جاتا ہے, سینے میں کچھ تنگی رہتی ہے, وہ بھی نہیں ہونی چاہیے ورنہ ایمان کی نفی ہے. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا, اب بات کوئی ذرہ برابر بھی کوئی کچھ رہتا ہے. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا مفعول مطلق سے بات کی, بات کو تمام کر دیا ہے. مفعول مطلق کے بعد کوئی عربی زبان میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے جسے کہتے ہیں انتہا کے درجے پر پہنچنا ہے تو وہ مفعول مطلق استعمال کیا جاتا ہے. تسلیم کی انتہا جب تک نہ ہو جائے, اپنے سر کو خم کر کے منعن سے جب تک اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا جائے, اپنے دل سے, اپنے دماغ سے, اپنے عقل سے, اپنے عمل سے, تو مومن ہو ہی نہیں سکتا. سورۃ النساء نمبر 65, اور پھر دوسری اور آیات اور کچھ اور بھی آیات شیخ صاحب نے بیان کی ہیں, میں جلدی سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, ترجمہ خود دیکھ لینا, وقت ہمارے پاس کم ہے. دوسرے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ. سورة النور نمبر 47 اور 48 الى ان قال, یہاں تک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورة النور کی اگلی آیات میں, انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون. سورة النور نمبر 54, کتنی پیاری آیات ہے والله, تھوڑا سے غور فکر کی ضرورت ہے والله. اگر آپ کو صرف ترجمہ آتا ہو نا, تھوڑا اس پہ غور کر دیں, آپ ترجمے پہ غور کر کے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنا اور معصیت کرنا کتنی دو متضاد چیزیں ہیں اور کہاں پر انسان کو لے کے جاتی ہیں. اب یہ دیکھیں دو آیتوں میں, اختتام میں دیکھیں, ہم المفلحون ہم الفائزون, فلاح کامیابی کون نہیں چاہتا ہم سے, ہم میں سے کون نہیں چاہتا. ورنہ آپ دیکھیں کہ مفلحون اور فائزون ایک جگہ نہیں ملیں گے آپ کو, لیکن یہاں پر دیکھیں آپ ایک آیت کا اختتام مفلحون سے, دوسرے کا اختتام فائزون سے, کامیابی اسی راستے میں ہے صرف کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو منعن سے تسلیم کرتا ہے. اور منعن سے انسان کب تسلیم کرتا ہے؟ جب اپنی خواہش نفس سے پاک رہتا ہے. اس کا اپنی خواہش نفس اتنی دب جاتی ہے کہ انسان جہاں پر بھی اپنے رب کا حکم اور اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دیکھ لیتا ہے, سن لیتا ہے, اس سے ایک قدم ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اس لیے پھر آگے سب سے بڑی گمراہی کا ذکر فرمایا شیخ صاحب نے, جب کامیابی کی بات بھی ہو گئی ہے, ہدایت کی بات بھی ہو گئی, تو سب سے بڑی گمراہی کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے اتباع الہوا. وقد اخبر الله عز وجل ان اتباع الہوا من اضل الضلال, اتباع الہوا, فقال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم. اگر یہ لوگ تمہاری بات کو نہیں مانتے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ خوب جان لو کہ یہ صرف اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں. ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله, اور اس سے کون بڑھ کر گمراہ ہو سکتا ہے جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے سوا, ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے اور ہر وہ راستہ اپناتا ہے جو اسے پسند ہے, اس سے بڑھ کر کوئی گمراہ ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنے والا ہے. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمين, بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. سورۃ القصص نمبر 50, پھر شیخ صاحب نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع، عبادات اور معاملات سب کو شامل ہے. جب حکم کی اتباع کی ہم بات کرتے ہیں تو صرف عبادات تک محصور نہیں ہے، بلکہ مکمل دین میں عبادات اور معاملات میں سب اس میں شامل ہیں. ہم کہاں تک آنا چاہتے ہیں؟ ہمارا موضوع کیا ہے؟ سود کی ہم نے بات کرنی ہے نا، پھر عبادات کے حد تک رہیں گے تو پھر سود کی بات کہاں سے آئے گی؟ لیکن حسن تصنیف نے کیا، چھوٹا سا مقدمہ ہے، ابھی ہم نے ایک صرف صفحہ پڑھا. دیکھیں ایک بار، انسان کی تخلیق سے لے کے حکم کی تعمیر سے لے کے عبادات سے معاملات تک پہنچے گا معاملہ. سبحان اللہ. فرماتے ہیں یہ تو معلوم ہے کہ جس چیز کے تعلق اللہ تعالیٰ کی عبادت سے وہ اس قاعدے کے اندر، اس عظیم قاعدے کے اندر داخل ہے. اسی طریقے سے معاملات کے تعلق سے جو بھی معاملے ہیں، چاہے وہ جس کا تعلق مخلوق سے ہے، عبادت کا تعلق خالق اور مخلوق سے ہے، معاملات کا تعلق مخلوق سے دوسرے مخلوق سے ہوتا ہے، چاہے وہ خرید و فروخت ہو، اجارہ ہو یعنی کرائے ہو، یا رہن ہو، وقف ہو، ہبہ ہو، وصیت ہو، نکاح وغیرہ جو بھی ہو. فعند الواجب فيه الرجوع الى حكم الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. پھر اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ تمام امور میں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف رجوع کرنا فرض ہے. فرماتے ہیں فعند الواجب فيه الرجوع الى حكم الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم فان الله تعالى اكمل لنا الدين بهذا وهذا. تو ہمارا دین کامل ہے عبادات کے معاملے سے اور معاملات کے تعلق سے بھی دین مکمل ہے. کہ جیسے کہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے عبادات کا اہتمام کرتا رہے، تو اسی طریقے سے اسے چاہیے کہ معاملات کے معاملے میں بھی وہ پیچھے نہ رہے. اگلا پوائنٹ، جب ہم نے عبادات اور معاملات کی بات کر لی ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں قرآن اور سنت میں عبادات اور معاملات کے احکام مکمل تفصیلات کے ساتھ موجود ہیں. قرآن اور سنت کافی ہے، اللہ تعالیٰ کا دین کافی ہے. عبادات تو ہمیں قرآن سنت میں ملیں گے، معاملات کہیں باہر سے ہمیں ملیں گے کیا؟ احکام کہاں سے ڈھونڈیں گے ہم؟ نماز تو مکمل ہے، روزہ بھی مکمل ہے، حج کا طریقہ بھی مکمل قرآن سنت میں. تو ہم رہن سہن عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات ہمارے کیسے ہونے چاہیے، کہاں سے احکام ڈھونڈیں گے ہم؟ قرآن سنت میں سب موجود ہے، وہ مکمل تفصیلات موجود ہیں، اجمال و تفصیل سب موجود ہے. سبحان اللہ. بات رہن کی ہو رہی ہے، گریوی رکھنے کی، وہ بھی موجود ہے. کرائے کا معاملہ موجود ہے، خرید و فروخت موجود ہے، نکاح کے احکام موجود ہے، طلاق موجود ہے، سب موجود ہے. یہ کمال ہے قرآن اور سنت کا. اچھا، اس زمانے میں تو جہلیت کے زمانے کے قریب زمانہ تھا نا، پاسماندہ علاقے تھے، لوگ ان پڑھ تھے، پڑھا لکھنے جانتے تھے لیکن سمجھنے والے تھے. تو اس زمانے کے لیے تو معاملہ چل سکتا ہے نا. 21ویں صدی میں حکم کوئی تبدیل نظر آئی آپ کو؟ کمال ہے واللہ. دنیا بدل گئی ہے، لوگ بدل گئے ہیں، سوچیں بدل گئی ہیں، وسائل بدل گئے ہیں، مسائل بڑھ گئے ہیں، اس کے باوجود بھی قرآن اور سنت میں کوئی تبدیلی نظر آئی ہے؟ ذلک الدین القیم. یہ قیمتی دین ہے، کیونکہ لوگوں کو خود ساختہ دین نہیں ہے، یہ رب کا نازل کردہ دین ہے اور تا قیامت ایسے رہے گا، چمکتا اور دمکتا. لیظہرہ علی الدین کلہ. کیوں ہے؟ کیونکہ حق ہے. باقی جتنے بھی مغلوب دین ہیں وہ کیا ہیں؟ باطل ہیں. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. سوال پیدا ہو کہ آمنا سامنا ہو سکے حق اور باطل کا، بس ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس دین کو صحیح سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. دین غالب ہے تو مسلمان مغلوب ہو سکتا ہے کبھی؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. ہم مغلوب کیوں ہیں آج؟ کیونکہ ہم سچے اور پکے دیندار ہیں ہی نہیں. اللہ ہم سب پر فرمائے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات سنیں، فرماتے ہیں وقد بين الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالامرين اجمالا وتفصيلا. عبادات معاملات معاملات جماعة التوحيد سب موجودة بيانا واضحا فيه النور والشفاء والهداية. صرف بيان نہیں ہے, بيانا واضحا نمبر ایک فيه النور والشفاء والهداية. نور جب نور کی بات آتے ہیں تو کوئی دھندلاٹ باقی نظر نہیں باقی نہیں رہتی, کیوں اندھیرا رہ سکتا نور کے ساتھ؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. شفاء کوئی مرض ہے اس کے بہت سارے سمٹمز ہوتے ہیں, علامات ہوتی ہیں, آپ دوائی کھاتے ہیں کچھ ٹھیک ہوتے کچھ ٹھیک نہیں ہوتے, ایسے ہوتا ہے نا. جب شفا مل جاتی ہے مکمل شفا کسے کہتے ہیں کہ بھائی کچھ بھی نہ رہے, تو قرآن سنت مکمل شفا آپ کو مل جائے گی. آپ راستے کی تلاش میں ہیں, مختلف لوگ آپ مختلف راستے بتاتے ہیں, منزل اس کو پہنچ نہیں سکتے تو ہدایت ممکن ہی نہیں ہے. ہدایت مکمل ہدایت کہاں ملے گی آپ کو؟ کتاب اور سنت. بیان واضح ہے, نور اسی میں ہے, شفا اسی میں ہے, ہدایت اسی میں ہے. نویں نمبر پہ ان احکام میں سے خرید و فروخت کے احکام و مسائل بھی شامل ہیں. معاملات کی بات کی, احکام کی بات کر رہے ہیں تو اس میں خود خرید و فروخت کی مسائل بھی شامل ہیں. فرمات من ذلك احکام البیوع بین حلالها وحرامها. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے حلال اور حرام خرید و فروخت میں سے. فقال عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا. آیت کا ایک حصہ, پوری آیت بھی نہیں ہے میرے بھائی, آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے خرید و فروخت سود کو الگ الگ کر کے دونوں کو حکم بھی آ گئے. واحل الله البيع وحرم الربا ایک ساتھ ہے کہ نہیں؟ خرید و فروخت کے اصل کیا ہے؟ حلال ہے. سود کے اصل کیا ہے؟ حرام ہے. اجمال ہے, تفصیل دیکھیں پوری موجود, ابھی تفصیل کی بات کریں گے ہم. اجمال کیا ہے؟ کوئی پوچھے سود کا حکم کیا ہے؟ حرام ہے. دلیل وحرم الربا, بات ہی ختم. مشکل ہے. الى اخر سورۃ بقرۃ 275 فرماتے ہیں فاصل في البيع الحل الا ما قام دليل على تحريمه كبيع المجهول. خرید و فروخت میں جو معاملات سارے کے سارے اصولی طور پر کیا ہیں؟ حلال ہیں. کوئی کہتا ہے حرام ہے معاملہ, ہم کہتے ہیں دلیل دکھا دو. معاملات میں قاعدہ کیا ہے؟ اصل اصول طور پر ہر چیز جائز اور حلال ہے, مگر کوئی دلیل ہو جائے اس کی تحریم کے لیے تب اسے چھوڑ دیا جاتا ہے. عبادات میں اس کا الٹ ہے, سارے کے سارے جائز ہیں اور حرام ہیں مگر جس کی دلیل وہ جائز ہے. کوئی عبادت بغیر دلیل کے کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے, ہر بدعت گمراہی ہے. عبادات میں دلیل کے بغیر کوئی عمل نہیں, اور معاملات میں دلیل کے بغیر کوئی چھوڑنا نہیں ہے. سبحان اللہ. عبادات میں کوئی کرنا نہیں ہے, معاملات میں کوئی چھوڑنا نہیں ہے بغیر دلیل کے. سود کا حکم کیا ہوا؟ حرام ہے. دلیل وحرم الربا. اور اصولی طور پر سود حرام ہے الا کہ کوئی دلیل آ جائے اس کی تحلیل کی. جیسا کہ ایک اونٹ کے بدلے دو اونٹ لینا اور دینا, ایسا فرماتے ہیں اس میں سود نہیں ہے. یہ اگر ہم سود کی جو معنی ہے وہ مطلق زیادہ سے کرتے ہیں, اگر اس کی خاص تفصیل سے کرتے ہیں تو اس میں سے کوئی بھی چیز مستثنا نہیں ہے, سب کے سب حرام ہے, جیسے کہ آگے تفصیل میں بات ہوگی. گیارہویں نمبر پہ سود کے متعلق سخت وعید آئی ہے قرآن اور سنت میں. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ابطال التحلیل میں کہ جو وعید سود کے تعلق سے آئی ہے قرآن و سنت میں, یعنی خصوص وہ کسی اور میں نہیں آئی ہے, محرمات کے تعلق سے, یعنی شرک کے علاوہ معاملات کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں. جتنی بھی نافرمانیاں ہیں اور محرمات ہیں, جتنی وعید سخت وعید سود کے تعلق سے آئی ہے وہ کسی اور گناہ کے تعلق سے نہیں ہے. اور اس وعید میں سے بعض آیات اور حدیث بیان کرتے ہیں شیخ صاحب جو ہیں, فرماتے اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ بقرۃ 275 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہا فلہ ما سلف. جس اللہ تعالیٰ کی طرف سے موعظہ پہنچ چکا ہے اپنے رب کی طرف سے تو وہ رک گیا ہے, فلہ ما سلف اس کے لیے ہے جو گزر چکا ہے, یعنی کیپٹل اس کا باقی رہے گا, وہ زیادہ جو ہے وہ حرام ہے اس پر. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. وَمَنْ عَادَ، جو دوبارہ سود کھاتا ہے پھر، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اب انڈر لائن کریں، سب سے پہلے وعید اصحاب النار هم فيها خالدون، اس سے بڑھ کے کیا وعید ہے؟ جہنم کا ذکر، وہ بھی خلود کے ساتھ، یعنی لمبے عرصے تک، یعنی کہ وہ کافر ہو گیا، مطلب یعنی کیونکہ خوارج نے اس آیت سے کیا لیا کہ سود خور کافر ہے، جیسے ان کا یہ غلط عقیدہ ہے کہ ہر کبیرہ گناہ کرنا شخص کافر ہے، نعوذ باللہ. وہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو باقی ہے سود سے وہ چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو. تو مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ جو بھی سود ہے اسے چھوڑ دو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کریں، سود کو نہیں چھوڑو گے، ذرا غور سے سنیں، بڑی خطرناک بات ہے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو یہ اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اذان اعلان ہوتی ہے نا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ، جنگ، من اللہ و رسول، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اس بیچارے انسان کی حیثیت ہی کیا ہے، اتنی بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ جنگ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر سکتا ہے؟ وَإِن تُبْتُمْ، ایک ہی راستہ ہے بس، اور کوئی ہے نہیں اس جنگ سے بچنے کا، وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارا کیپٹل تمہارا باقی رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا. دیکھیں رحم، دیکھیں ارحم الراحمین کی رحمت دیکھیں آپ، کیونکہ سود خور یہ پیسے زیادہ کرے کہ سود انسان کھاتا ہے نا، اگر توبہ کرو تو پورا مال گیا نا میرا، نہیں تمہارا کیپٹل باقی رہے گا، وہ فکر نہ کرو، جو زیادہ ہے وہ گیا. سبحان اللہ، مطلب سزا کیا ہونی چاہیے تھی؟ ابھی جنگ کی بات ہو رہی ہے نا، اسی آیت، ایک ہی آیت کے حکم دیکھے آپ، اسے جب سخت وعید کی بات آتی ہے اس میں اللہ کی رحمت نظر آتی ہے اس میں، اور وعید کے ساتھ اللہ کی رحمت نہ ہو تو انسان کا دل پھٹ جائے، انسان مر جائے ڈر کے مارے. فَلَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ، توبہ کی عظمت دیکھیں، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. سو بقرہ نمبر 278 سے 289 تک، یہ دو آیتیں ہیں کافی ہیں وعید کے، سود کی طرف سے سخت وعید اس کے تعلق سے. حدیث میں ایک ہی حدیث یا دو حدیثیں بیان کی ہیں شیخ صاحب نے، حدیث تو ایک ہی کافی، دوسری بھی بیان کر ہی دیتے ہیں، یہی دو یاد رکھ لیں سود کے تعلق سے، جو نوٹس آپ بنا رہے ہیں، سود کا حکم اور اس کے ساتھ جو وعید ہے، ایک ہی آیت ایک حدیث ہی کافی، اگر آپ دو یاد نہیں کر سکتے، طالب علم کو چاہیے کہ یہ یاد کرے. آپ نے جب معاشرے میں جا کے سود سے لوگوں کو خبردار کرنا ہے، اور اس مزمن مرض جو پھیلی ہمارے معاشرے میں، اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی، اس سے اگر آپ نے مسلمانوں کو نجات دلانی ہے اور خود بھی بچوں، ان کو بھی بچانا ہے، تو آپ کے پاس علم تو ہونا چاہیے، روشنی تو ہونی چاہیے نا. ابتدا کیا ہے، اصل کیا ہے، حکم کیا ہے، وہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے، پھر تفصیل تو بعد کی بات ہے نا، اور حکم تو پتہ چل گیا ہے، ایک آیت کے چھوٹا سا حصہ ہے، حرم الربا، وعید سخت وعید ہے. دیکھیں ترہیب اور ترغیب اور ترہیب ہے، ترہیب میں یہ بات بتائیں گے اور ترغیب میں آپ کا کیپٹل باقی رہے گا، یہ بات آ گئی ہے. حدیث میں دو حدیث ہے، ایک پہلی حدیث سے بخاری کی ہے، دوسری حدیث سے مسلم کی ہے، یاد رکھیں آسانی سے یاد ہو جائے گی. پہلی حدیث سے بخاری کی روایت ہے، دوسری حدیث سے مسلم کی حدیث ہے. پہلی حدیث معروف حدیث ہے سے بخاری میں، زین صبر مجون دوران بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم اپنے خواب میں، اور انبیاء خواب ہمیں سچے ہوتے ہیں، خواب میں دیکھا کہ ایک خون کا دریا ہے، خون کی نہر ہے، اس میں ایک شخص جو ہے وہ ایک کنارے پہ کھڑا ہے، دوسرا شخص جو ہے وہ اس خون کی ندی میں ڈوب رہا ہے. جب وہ نکلنا چاہتا ہے اس خون کی ندی سے، تو دوسرا شخص جو کنارے پہ کھڑا ہے اسے پتھر مارتا ہے، اور پتھر اس کے منہ کے اندر چلا جاتا ہے، اور پھر وہ شخص اس خون کی ندی میں دوبارہ ڈوب جاتا ہے. پھر وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر کنارے والے شخص پھر دوبارہ پتھر مارتا ہے، پھر وہ ڈوب جاتا ہے، اور اس طریقے سے وہ شخص نکلنا چاہتا ہے نکل نہیں سکتا، اور پتھر مارنے والا شخص جو بار بار اسے منہ کے اندر پتھر مارتا رہتا ہے، یعنی جو پتھر منہ میں جاتا ہے اس کو پیٹ میں چلا جاتا ہے، اور اسے پھر دوبارہ وہ ندی میں خون کی نظر پھر غرق ہو جاتا ہے, پھر نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نکل نہیں سکتا. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے سوال کیا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے, فقیل آکل الربا, یہ کہا گیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ شخص جو خون کی ندی میں ڈوب رہا ہے اور جس کے منہ پتھر جا رہا ہے, یہ شخص وہ شخص ہے جو دنیا میں سود خور تھا. آکل الربا, سود خور, نعوذ باللہ, دنیا میں کھا لے جتنا کھانا ہے, دیکھ لیں پیٹ بھرنے, 20, 50, 30, 40 سال کب تک کھاؤ گے. لیکن یہ وعید جو ہے خون, ہم پانی کی بات کرتے ہیں, انسان اس میں اگر تھوڑا سا ایک دو غوطے کھاتے ہو, تھوڑا سا کوئی پانی منہ کے اندر سانس کے نامے چلا جاتے, حالت کیا ہو جاتی ہے, یا جب انسان ڈوبنے لگتا ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے. خون کو دیکھ کر کراہت آتی ہے, خون اگر برتن میں اس کو دیکھ کر کراہت آتی ہے. ہم خون کی ندی کی بات کر رہے ہیں اور اس میں اس انسان نے ڈوبنا ہے نعوذ باللہ, اور اس کو موت بھی نہیں آنی ہے, اور منہ میں پتھر. الجزاء من جنس عمل, دنیا میں پیٹ بھرا تھا اسی سودی مال سے, اب دیکھیں بات برزخ کی ہو رہی ہے. 50 سال کی زندگی گوا دے سود کھاتے کھاتے, پتہ نہیں 50,000 ساتھ لگتا ہے, یہ 1,00,000 سال جب تک کہ قیامت کم نہیں ہوگی, خون کی ندی میں عذاب ہوتا رہے گا, اور جہنم کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے نعوذ باللہ. اصحاب النار ہم فیہا خالدون نعوذ باللہ, بہت لمبے عرصے تک جہنم کا عذاب ہے. دوسری حدیث سے مسلم کی حدیث سے جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, معروف حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجی ہے سود خور پر, آکل الربا پر, سود خور پر, سود خور پر, کھلانے والے پر, لکھنے والے پر, اور دونوں گواہوں پر. وقالہم سوا, اور فرمایا دونوں برابر ہیں, یعنی سب برابر ہیں. کس چیز میں؟ جرم میں. سود کھانے والا, کھلانے والا, لکھنے والا, اور گواہی دینے والا, یہ سب ہم سوا جرم میں اور اس کی سزا میں نعوذ باللہ, وعید میں سب شامل ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں سودی مال کا بیان, کہ سودی مال کون سے اور کن چیزوں میں سود جاری ہوتا ہے. سے مسلم کی حدیث میں, اور اکثر حدیث سے مسلم سے لی گئی ہیں سود کے تعلق سے, تاکہ طالبوں کو پتہ چلے, یاد ہو آسانی سے کہ صحیح مسلم میں یہ روایات موجود, اکثر بھول جاتے کہ کس حدیث کے کس کتاب میں تھے, تو حوالے کے لیے آسانی ہے. تقریباً جتنے بھی حدیث آگے ذکر صحیح مسلم سے ہیں, اگر کوئی باہر سے میں بیان کر دوں گا, یہ عقائد رکھیں اپنے ذہن میں کہ صحیح مسلم کی حدیث ہی ہے یہ سود کے تعلق سے. سودی مال کون سا مال ہے, کن چیز میں سود جاری ہوتا ہے, اس کے لیے شیخ صحیح مسلم کی حدیث سے عباد مسلم کی حدیث بیان فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد, فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. اس حدیث کو یاد کر لیں, یہی کافی ہے, سود کے تمام معاملے میں یہی حدیث کافی ہے. الذهب بالذهب, سونا سونے سے, والفضة بالفضة, اور چاندی چاندی سے, والبر بالبر, اور گیہوں گیہوں سے یا گندم گندم سے, والشعير بالشعير, اور جو جو سے, والتمر بالتمر, اور کھجور کھجور سے, والملح بالملح, اور نمک نمک سے. اگر خرید فروخت کرنی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, مثلا بمثل, اسٹینڈرڈ رینک نمبر ایک, مثلا بمثل, برابر برابر. مزید تاکید کے لیے سواء بسواء, مثل مقدار میں, سواء وزن میں, جو بھی ہو جیسا بھی ہو, تھوڑی بھی تھوڑا بھی زیادتی یا کمی پیش ہونی نہیں چاہیے, اس لیے یاد رکھیں مثل مثل سواء بسواء. اچھا, یدم بید, نقدی سودا ہونا چاہیے, یدم بید, یعنی ایک ہاتھ سے لو ایک ہاتھ سے دیں. فإذا اختلفت هذه الأصناف, اگر یہ اصناف چھ جن کا ذکر کر دیا گیا, اگر مختلف ہو جائیں, ابھی سونا سونے سے چاندی چاندی کی بات ہو رہی ہے نا, اگر سونا چاندی سے ہو یا سونا کھجور سے ہو یا چاندی گندم سے ہو, مختلف ہو گئے نا اصناف. قاعدہ کیا, فبیعوا کیف شئتم, جیسے خرید کرنا فروخت کرنا, یعنی اس میں کم و پیشی کی اجازت ہے. اذا کان یدن بیاد, یدن بیاد باقی رہتا ہے, جب یدن بیاد ہو تو کوئی حرج نہیں. اذا کان یدن بیاد, اچھا. دوسری حدیث میں, سے مسلم کی حدیث میں, فاذا اختلفت, یعنی اگر یہ چیزیں مختلف ہو جائیں, فمن زاد واستزاد فقد اربى, جو بھی اس میں زیادتی کرتا ہے تو یقیناً وہ سود میں پڑ جاتا ہے. الاخذ والمعطی فیہ سواء, لینے اور دینے والا دونوں برابر ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ان چھ چیزوں میں سود جاری ہوتا ہے, سونا ہے, چاندی ہے, اور گھیو یا گندم ہے, جو ہے, کھجور ہے, اور نمک ہے. ہی محل ربا, انہیں میں سود جاری ہوتے ہیں. بعض اہل علم نے صرف انہی پر اقتصار کیا ہے. اہل الظاہر کہتے ہیں ان چھ چیزوں میں ہے بس, کسی اور میں نہیں ہے. لیکن جمہور علماء شیخ صاحب فرماتے ہیں ان میں وہ بھی شامل کرتے ہیں سودی مال میں جن میں علت پائی جاتی ہے, اور پھر اس علت کو نکالنے میں ان کو اختلاف ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ قول راجح ہے کہ یہ چھ چیزیں ہیں, اور جو ان چیزوں چھ چیزوں کی مثل ہے علت کے اعتبار سے. اب دیکھیں آج سونا چاندی جو ہے وہ خرید و فروخت کے لیے استعمال نہیں ہوتا, بلکہ خود ایک الگ سے, جیسے بیان ہوگا, ایک الگ سے خرید و فروخت کی چیز بن چکی ہے. مگر پچھلے زمانے میں کرنسی تھی, سکے سونے کے اور چاندی کے ہوا کرتے تھے. آج یہ نوٹ آ گئے ہیں تو سونا چاندی تو نہیں ہے, تو کیا ریال روپے ڈالر میں سود جاری ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ لازمی ہے کہ سونا ہی چاندی ہو, صرف وہ کرنسی ہونا چاہیے پہلے. اس لیے نوٹوں کی جب بات آپ سنیں گے بڑی حیران کن باتیں ہیں کہ نوٹ کی حقیقت کیا ہے. یہ ہمارے جب میں نوٹ ہیں, یہ ہیں کیا؟ کاغذ کا ٹکڑا ہے, دنیا کو اس نے گھما کے رکھ دیا بھائی, چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا ہے, سبحان اللہ. اور کس طرح سے کاغذ کے ٹکڑے نے, جسے کہتے ہیں پورے دنیا کو انگلی پہ نچا رہا ہے, وجہ کیا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے؟ جب یہ نئے آئے تھے نوٹ, لوگ پریشان تھے کہ یہ ہیں کیا چیزیں. اس لیے علماء کے مختلف اس میں اقوال تھے, پھر قول راجح کیا وہ بھی ان شاء اللہ بتائیں گے. لیکن یہ قول صحیح ہے کہ یہ چھ چیزیں, اور جو علم چھ چیزوں پائی جاتی, اگر وہ علت کس چیز میں پائی جائے تو اس کا حکم بھی وہی ہوتا ہے جو ان چیزوں کا حکم ہے. اب چاول کا ذکر نہیں ہے, اب چاول گندم میں کیا فرق ہے مجھے بتائیں. اور شریعت کا ایک قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں, دو ایک ہی چیزوں میں جدائی نہیں کرتی, اور دو جدا چیزوں کو جوڑتی نہیں. شریعت متضادات کو جوڑتی نہیں ہے, اور جو مثل ان میں جدائی, حکم جدائی میں آپ کو نہیں ملے گی. یہ کمال ہے شریعت کا, کیونکہ احکم الحاکمین کی شریعت ہے. یہ تو پتہ چلا کہ سودی مال کیا ہے. اب سود جاری کیسے ہوتا ہے ان چیزوں میں, سودی مال میں سود جاری ہونے کی کیفیت شیخ صاحب فرماتے ہیں, ان میں خرید و فروخت دو طریقے سے ہوتا ہے. یہ جو مال ہے انسان جو ہم خریدتے ہیں, دو طریقے سے ہوتا ہے. پہلی یہ بات ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اس کی جن سے خرید و فروخت ہو, یعنی سونا سونے سے, چاندی چاندی سے, وغیرہ وغیرہ, اور کھجور کھجور سے. اس کی دو شرطیں یاد رکھیں, جیسے حدیث میں آیا ہے, وزن برابر ہونا چاہیے, یا اگر ماپا جاتا ہے کیل سے, جیسے کہ کیونکہ اس میں دو چیزیں, ایک وہ چیز ہے جو تولی جاتی ہے, دوسری وہ چیز ہے جو ماپی جاتی ہے. سونا چاندی تولا جاتا ہے, اور باقی جو چیزیں ہیں, چاہے گندم ہے یا جو ہے یا نمک ہے یا کھجور ہے, یہ سب کیا ہیں, یہ ماپی جاتے, خاص طور پر اسے کیل کہتے ہیں. موزون اور مکیل جو ہے دونوں مختلف چیزیں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اگر تولا جاتا تو برابر, ماپا جاتا تب بھی برابر. دوسری شرط, نقدی سودا ہونا چاہیے دونوں طرف سے, لین دین نقد ہونا چاہیے, اس میں قرض نہیں چلتا, قرض جائز نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر سونا سونے سے خرید و فروخت کوئی کرتا ہے, اس میں تھوڑی سی بھی زیادتی کر دیتا ہے, تو یہ حرام باطل ہے, کیونکہ سود ہے. چاہے تقابل, جو لین دین جو ہے بعد میں ہو یا اسی وقت ہو, اور چاہے وہ کوالٹی کے اعتبار سے برابر ہو یا فرق ہو. ایک سونا جو ہے کیرٹ کے حساب لے لے یا اس کے یعنی ایک سونا بنا ہوا ہے کنگن ہے مثال کے طور یا ہار بنا ہوا ہے, دوسرا سونا صرف بسکٹ ہے سونے کا, تو کوئی لوگ کیا غلطی کرتا ہے یہاں پہ؟ اصول کیا ہے کہ لین دین برابر ہونا چاہیے کہ نہیں, سونا اگر سونے سے لینا چاہتے تو برابر ہونا چاہیے. 50 گرام آپ نے سونا دیا ہے بسکٹ کا, ہار کتنے گرام کا لینا چاہیے؟ کہتے نہیں ہم نے کام بھی تو کیا, آپ 40 گرام لے لیں اور 10 گرام ہمارے کام کی جو کمائی ہے, 5 گرام جو ہم نے کام کیا اس کا ہے, ہماری محنت میں تو لگی ہے, سود ہے. 50 گرام دیا 50 گرام لیا, آپ نے خرید و فروخت کر لی ہے سونے کی, اگر سونے کس طریقے سے کرنا ہے. اچھا اگر چاندی سے سونا خریدنا ہے اس میں فرق ہو جائے گا وزن میں, کیونکہ چاندی اور ہے اور سونا اور ہے, لیکن ہم سونے کے سونے سے بات کریں, اس کی یہ دو شرطیں ہیں. اسی طریقے سے شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر کھجور کھجور سے بیچنی ہو, ایک کیل کھجور کا دیا ہے دوسرا ایک کیل لینا ہے, یار عجوہ تو مہنگی بھائی, سکری کھجور دیتے ہیں اور عجوہ لیتے ہیں, برابر تو نہیں ہو سکتی. اگر کیل میں لینا ہے تو برابر ہوگا. پیسوں سے خریدنا ہے ریال سے, اب ریال سونا نہیں ہے, ریال کھجور نہیں ہے, ریال چاندی نہیں ہے, اس جیسا آگے بتائیں گے ہم. تو ریال میں اگر آپ ایک, آج تو کلو کے حساب سے یہ بھی کھجوریں بکتی ہیں, ورنہ یہ کیل ہونا چاہیے تھا. ایک کلو اگر اجوا کا لیتے ہیں تو 60 کا یا 70 کا ہے, ایک کلو اگر سکر کا ہے تو 25 کا ہے تقریباً, تو یہ فرق تو ہے. یہ 25 کو 60 70 کا جو فرق ہے یہ پیسوں کا, ریالوں کی قیمت کا فرق ہے. کھجور کھجور ہی ہوتی ہے, کھجور اگر کھجور سے بدلنی ہے تو برابر ہونی چاہیے, یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں. ہاں ریال سے اگر فرق پڑے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ قاعدہ یاد ہے نا. یہ 6 چیزیں ہیں یا ان جیسے جو بھی چیزیں ہیں جن کی علت پائی جاتی ہے, ان جیسے علت جو ہے جیسے جس میں میں نے سونا چاندی میں ریال روپیہ بھی شامل کر دیا ہے اس علت کی وجہ سے, اور جس میں چاول بھی شامل ہو گئے ہیں ان باقی یوں اور گندم وغیرہ کے ساتھ. اگر ایک ہی جنس ہے تو 2 شرطیں ہیں, جنس مختلف ہے تو شرط اور ہے جیسے میں آگے بتاؤں گا. میں دلیل کیا ہے اب کہ سونا سونے سے برابر ہونا چاہیے اور کھجور کھجور سے برابر ہونا چاہیے؟ سونے کی جو دلیل ہے اس میں 2 حدیث ہیں صحیح مسلم میں, ان میں سے ایک ہی یاد کر لیں تو کافی ہے. پہلے حدیث حضرت فضال بن عبید الانصار رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جنگ خیبر کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہار لایا گیا آپ وسلم خدمت میں, جس میں سونا بھی تھا اور کچھ نگ بھی تھے, نگ موتی وغیرہ جو ہوتے اور چیزیں بھی تھیں, جو مال غنیمت سے ملا تھا جسے بیچا جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ جو بھی اس میں جو نگ وغیرہ لگے ہیں وہ سب نکال دیں. وہ یہ فرمایا الذهب بالذهب وزنا بوزن, سونا سونے سے اگر لین دین کرنی ہے تو وزن برابر ہونا چاہیے. اس میں جو موتی لگے ہیں جو بھی اس میں اور چیزیں لگی ہیں ایکسٹرا جو ہیں ان کا وزن الگ کر لیں, ان کو نکال لیں, پھر سونے کو سونے کے برابر کر دیں. اکثر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے, اس کا وزن بھی سونے میں ہی شمار کر دیا جاتا ہے جو بھی اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے, دھاگے لگے ہیں کوئی ڈگ لگے ہیں کچھ بھی لگے ہیں, تو وہ بھی اس کا وزن بھی سونے کے وزن برابر ہو جاتا ہے. پھر سونا جب سونے سے کرتے ہیں تو وہ برابر مقدار میں غلط ہے. اس کا طریقہ یہ کہ یا تو اس کو توڑ دیں جیسے حدیث میں آیا ہے, اور نگ الگ کر لیں سونا الگ کر لیں, پھر آپ اس کو برابر کا سونا دے دیں, یا اس ایک نگ کا جو ہے اگر ایک جیسے ہیں سارے وزن کر لیں اور اس میں سے کم کر دیں سونے میں سے جس میں نگ لگا ہے, جیسے کہ بعض سنارے کرتے ہیں یہاں پہ اس میں سے کم کر دیتے ہیں, اور پھر اس کو تاکہ توڑ اب ہار لیں, جو توڑ کے لیں گے تو کیا لیں گے آپ, تو اس کا جو نگ اس کا وزن کر کے جتنی بھی گن لیں کتنی ہے اس کو ملٹیپلائی بھی کر لیں, پھر اس میں سونے کے وزن سے کم کر دیں تب بھی ٹھیک ہے. دوسری حدیث جنگ خیبر کے موقع پر سیدنا فضل بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم یہودیوں سے جب سونا خریدتے تو ہم ایک اوقیہ جو ہے یہ خاص مقدار ہے سونے کی, تقریباً 40 درہم کے قریب, برہر کی خاص مقدار جو ہے وزن سونے کا, کبھی 2 دینار کبھی 3 دینار سے ہم لین دین کیا کرتے تھے, ایک اوقیہ کبھی 2 دینار کبھی 3 دیتے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبیعوا الذهب بالذهب الا وزنا بوزن, اوقیہ سونے کا لینا کبھی 3 دینار کبھی 2 دینار, یہ کیا ہے, دینار بھی سونا ہے اور جو اوقیہ بھی سونے کا لے رہے, یہ فرق کیوں پڑ رہا ہے؟ اگر سونے کو سونے سے لین دین کرنا ہے تو وزن برابر ہونا چاہیے. تو ان دو حدیث میں واضح ہے کہ سونا سونے سے برابر ہونا چاہیے. کھجور کی دلیل کیا ہے باقی چیزوں کی. صحیح مسلم میں بسید خضر عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ایک کھجور لائی گئی ہے, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے کھجور تو نہیں لگ رہی ہے, ما ھذا التمر من تمرنا. تو شخص نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اپنی کھجور کی دو سا دے کر اس کھجور سے ایک سا ہم نے لے لی ہے, یہ عمدہ کھجور ہے, بڑی اچھی کوالٹی کی کھجور ہے, ہم نے اپنی جو کھجور ہے وہ دے کر دو سا دی, اور یہ جو اچھی کھجور ہے ایک سا اس کھجور میں سے لیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ھذا الربا, یہی سود ہے, فردوہ, حل کیا ہے, حل بھی دیکھیں ذرا, اسے واپس کرو. ثم بیعوا تمرنا, پھر ہمارے کھجور کو جا کے بیچ دو بازار میں, واشتروا لنا من ھذا, جو قیمت اس میں سے اس کو جو ہمارے لیے خرید کیا جاؤ. اللہ واضح ہے, اگر آپ نے کھجور کو کھجور سے یا چاندی کو چاندی سے کرنا ہے تو دو شرطیں ہمیشہ یاد رکھیں. پہلی شرط برابر برابر ہونا چاہیے, دوسری شرط نقد ہونا چاہیے. جیسا فرماتے ہیں اسے سود کی دو قسمیں ہیں, ایک رب الفضل دوسرا رب النصیب, جیسے آگے بیان ہوگا. شیخ صاحب یہ جو معاملہ ہے اسے اہل علم کہتے ہیں ربا فضل, یعنی جس میں زیادتی ہو, کیونکہ سود کی وجہ ہی یہ زیادتی ہے جو ہو رہی ہے, کیونکہ برابر برابر نہیں ہے, مطلب کم و پیشی ہے, تو کم و پیشی کی وجہ سے یہ سود ہو گیا ہے. جیسا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص سونا سونے سے اچھا دوسرے قسم کی, پہلے قسم ہو گیا نا برابر ہونا چاہیے ربا فضل, دوسری قسم جو شخص فرماتے ہیں اگر کوئی شخص سونا کو سونے سے بیچتا ہے برابر مقدار میں, وزن برابر ہے, لیکن نقدی سودا نہیں کرتا, تقابض لین دین مجلس عقد میں نہیں ہوتا, اس وقت نہیں ہوتا, فرمایا حرام و باطل, یہ بھی حرام باطل بھی ہے, کیونکہ یہ سود ہے. چاہے عدم القبض جو ہے وہ دونوں میں سے کسی دینے والے, لینے خریدنے فروخت کرنے والے دونوں میں سے کسی طرف سے بھی ہو تو یہ بھی حرام ہے, یہ بھی سود ہے. اس کی دلیل سے مسلم کی حدیث سنا بشیر خضر عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے در الفاظ دیکھیں, فرماتے ہیں عن ابی سعید رضی اللہ عنہ اشار باصبعیہ الی عینیہ واذنیہ, اشارہ کرتے ہیں اپنی آنکھوں اور کان کی طرف, یہ عظیم صحابی, فرماتے ہیں ابصرت عینائی وسمعت اذنائی, میرے آنکھوں نے دیکھا میرے کانوں نے سنا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے لا تبيع الذهب بالذهب ولا تبيع الورق الورق بالورق, الورق ورق یہ ہے فضہ, ورق ایک چیز ہے, چاندی کو ورق کہتے ہیں, ہرگز مت بیچو سونے کو سونے سے اور مت بیچو چاندی کو چاندی سے, الا مثلا بمثل, دیکھیں بار بار یہ حدیث آ رہی ہے مگر برابر, ولا تشف بعضها على بعض, اور ایک دوسرے پر زیادتی مت کرو, تشف یعنی زیادہ نہ کرو. اچھا ولا تبيع شيء غائبا منه بناجز الا يدا بيد, اور ان میں سے کسی بھی چیز کو جو غائب ہے بناجز جو حاضر ہے اس سے مت بیچو مگر یدا بيد, الا کہ نقدی سودا ہو جس میں لین دین اسی وقت کا ہو. اس حدیث میں دونوں چیزیں ہیں, برابری کی شرط بھی ہے اور تقابض میں سے عقد کی شرط بھی ہے جس میں دیر نہ ہو. صحیح بخاری میں بڑا پیارا قصہ ہے, متفق ہے, مسلم میں بھی ہے, اس کی تفصیل جو ہے سید مالک بن اوس فرماتے ہیں کہ مجھے صرف کی ضرورت پڑ گئی دینار کی, اس کو چھٹا کریں صرف جو ہے, طلحہ بن عبید اللہ نے بلایا اور ہم نے دیکھا اور حتی اصطرف منی, تو صرف ہو گیا, فاخذ الذهب یقلبه بیده, سونا ہاتھ میں لے کے یوں اور اسے یوں اپنے ہاتھ میں گھما رہے ہیں, ثم قال حتى ياتي خازن من الغابه, جب تک میرا خازن جو ہے جس کے پاس پیسہ ہے دینے کے لیے یا سونا ہے دینے کے لیے, جب تک واپس آ جاتا ہے تب تک اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اور اسے یوں اپنے ہاتھ میں ہلا رہے ہیں. سید عمر سن رہے تھے, سید عمر خطاب عنہ سن رہے تھے یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے, فقال واللہ لا تفارقه حتى تأخذ منه. آپ یہاں سے ہل نہیں سکتے جب تک کہ آپ اپنا سونے سے واپس نہ لے لیں. یعنی جو ابھی انتظار کر رہا ہے کہ میرا خازن آئے گا, ابھی جنگل میں گیا ہوا ہے کسی کام کے, واپس آئے گا تو میں آپ کو دے دوں گا. کہ خبردار, اسے یہاں سے ہلنا نہیں ہے, اگر آپ چلے گئے تو کیا ہو جائے گا, سود ہو جائے گا. سن عمر فرماتے ہیں کہ یہاں پر رکو, ابھی اللہ کی قسم یہاں سے جا نہیں سک جب تک کہ یہ معاملہ یہاں پہ طے نہ کر لو. اچھا دلیل دیکھیں, فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سن عمر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذهب بالورق ربا الا ها وها. اب صرف کیا ہو رہا ہے, سونے کو چاندی سے دیا جا دے رہا ہے. الا ها وها کیا مطلب ہے, ہا وہا. اب لفظ دیکھیں, اب لفظ عمل کی شکل اختیار کر گیا ہے. ہا وہا عربی میں کیا کہتے ہیں, کہ جیسے عمل ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ سے لیں. والشعير بالشعير ربا الا ها وها والتمر والتمر ربا الا ها وها. یہ سب مسلم کی حدیث ہے, یہ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث میں یہ لفظ ہے, یہ اوپر والی حدیث سے بخاری کی, سے مسلم میں. سید عمر فرماتے ہیں کلا والله لتعطين ورقه او ترد او لتردن اليه ذهبه. ہر دن اللہ کی قسم, یا تو اس کا تم چاندی واپس کر دو یا تم اس کا سونا اسے واپس کر دو. وزاد والبر بالبر ربا الا ها وها. اور اس روایت میں جو کا ذکر ہے کہ جو بھی برابر جو ہے وہا وہا, یعنی نقد سودا ہونا چاہیے. والباقی سوا, یہ پہلی صورت. دوسری صورت ان یبیع واحد من هذه الاصناف الستة بغیر جنسه. پہلی صورت کی بات ہم کر رہے تھے, اگر اسی جنس میں خرید و فروخت ہو. دوسری صورت میں کیا, اگر کسی اور جنس میں ہو تو اس میں برابری شرط نہیں ہے. اگر سونے کو چاندی سے لینا ہے تو برابر شرط نہیں ہے, اگر کھجور لینی ہے سونے سے یا چاندی سے تو برابری یہاں پہ شرط نہیں ہے, کیونکہ جنس مختلف ہے. اس کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم یکون عوضان مما لا یشترکان فی جہت الانتفاع, کہ دونوں جنس مختلف ہو اور ان کی جہت انتفاع بھی مختلف ہے. جیسا کہ کوئی شخص دراہم سے, درہم سے جو چاندی کے ہیں, کوئی کھجور خرید لیتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں سید عبادہ بن صالح حدیث کا ظاہر وہ یہ ہے, آخر الفاظ فاختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد, کہ ظاہر تو یہ آتا ہے. لیکن دوسری حدیث سے بخاری میں جو حدیث آئی ہے, سید عائشہ کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ معروف قصہ ہے کہ یہودی کو اپنا جو ذرا ہے وہ رہن میں گروی میں رکھی تھی اور اس سے جو ہے کھانا لیا تھا. کھانا کیا تھا, یہی تھی چیزیں تھی, کھجور تھی یا گندم یا جو وغیرہ, یہی چیزیں تھی. اور یہ جو لین دین تھا, فرماتی ہے کہ اب جو آپ سے واپس کرنا ہے, کیا کرنا ہے, چاندی یا پیسے واپس کرنے ہیں نا, تو اس میں ابھی جو کھانا لیا ہے وہ سود کی جنس میں شامل ہے, سودی مال میں سے ہے کہ نہیں. سودی مال جو ہم بھائی چھ چیزیں اس کے سودی مال کہتے ہیں, یعنی کہ یعنی جو بھی اس میں لیتا ہوں وہ سود ہے. ان میں سود جاری ہو تو ذرا احتیاط سے کام لیا کرے خرید و فروخت میں, یہ مطلب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے ذرا کو گروی میں رکھا اور جو کھانا لیا طعام, وہ کیا تھا, یہی چیزیں تھیں جن میں سود جاری ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور جو دینا ہے اس گروی میں اپنی ذرا کو چھڑانے کے لیے, وہ کیا تھا, درہم تھے یا دینار تھا, یہ بھی سودی مال میں شامل ہے کہ نہیں. تو جہاں پہ جنس مختلف ہے دونوں, تو اس میں قرض جائز ہے کہ نہیں, قرض جائز ہے. اس لیے اگر آپ کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ادھار میں لے لیتے ہیں یا قرض میں لیتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. ادھار میں کیا مطلب, آپ جاتے ہیں بقالے میں, آپ چاول لیتے ہیں, گندم لیتے ہیں, کھجور لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں حساب لکھ لیں بعد میں اس کا پیسہ دوں گا. اگرچہ ریال بھی اسی سودی مال میں شامل ہے اور کھجور بھی سودی مال میں شامل ہے, لیکن یہاں پہ ادھار چل سکتا ہے, کیونکہ حدیث میں صحیح بخاری کی روایت میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی یعنی کھانے کو لینے کے لیے پیسہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو اپنی جو ذرا ہے وہ گروی میں رکھ دی, اسے چھڑانے کے لیے پیسہ ہی ہوتا ہے, اور پیسہ چاندی کی صورت میں تھا اس وقت, تو چاندی دے کر ہی یہ مال چھڑانا تھا. تو علماء فرماتے ہیں تو سید عبد المصامد کی جو پہلی حدیث گزری تھی جس میں یہ الفاظ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبأوكيف شئتم إذا كان يدا بيد, تو یہاں يدا بيد تو نہیں ہے, اصناف مختلف ہیں. دوسری حدیث اس کو جو ہے نا واضح کر دیتی ہے کہ اگر جنس مختلف ہو اس طریقے سے تو اس کی یہاں پہ اجازت ہے اور قرض جو ہے وہ یا ادھار جو ہے وہ جائز ہے اس معاملے میں. اور دوسری دلیل بھی یہ ہے کہ صحیح بخاری مسلم یعنی متفق علیہ حدیث ہے, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے جب مدینہ میں تشریف آوری اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو لوگ وہاں پہ ایک عجیب سا کام کرتے تھے. سلف کرتے تھے دو دو تین تین سال. سلف جانتے ہیں کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے ادھار, ایک ہوتا ہے سلف. ہم عربی میں سلف ادھار کو ہی کہتے ہیں لیکن معاملہ غلط ہے, یا عام لفظ میں سلف ادھار کو کہتے ہیں. دونوں الٹی چیزیں, الگ الگ چیزیں ہیں. مثال میں بات آسان ہو جائے گی. میں نے دس ہزار کی کھجور خریدنی ہے, میرے پاس نہیں ہے, میں کھجور پہلے لیتا ہوں, دس ہزار بعد میں دے دیتا ہوں. یہ کیا ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں ادھار کہتے ہیں, ادھار میں لیا نا میں نے. اچھا آپ کے پاس کھجور نہیں ہے, میرے پاس دس ہے, میں آپ کو دس ہزار دوں, میرے لیے کھجور لے کے آنا. یہ کیا ہے؟ یہ سلف ہے. ایڈوانس پیسے دینا سلف ہے, ایڈوانس چیز لے پیسے بعد میں دینا یہ ادھار ہے. اس کا اپوزٹ جو ہے, ہم سلف کسے کہتے ہیں؟ ادھار کو کہتے ہیں عام زبان میں, لیکن اصل جو ہے سلف جو ہے یہ تھا کہ دو دو تین تین سال پہلے پیسہ دے دیتے تھے تاجر جو ہے, اور کھجور بعد میں لے لیتے تھے. اب کھجور ملے نہ ملے تو کیا معاملہ, تو مال کیا ہے؟ سودی مال ہے نا. کھجور بھی سودی مال میں شامل ہے, اور درہم بھی, دینار بھی سودی مال میں شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے منع نہیں فرما, باقی شرطیں بات بیان کر دی. ایک ہی لائن ہے دیکھنے پوری, جو وہاں پہ اسے سلم بھی کہتے ہیں, سلف بھی کہتے ہیں, اس پورے کو یعنی حل بتا دیا ایک ہی جملے. سنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من اسلف فی شیء, جو بھی سلف کرتے کسی چیز میں بھی, ففی کیل معلوم, نمبر ایک کیل معلوم ہو, ووزن معلوم, وزن معلوم ہو, الی اجل معلوم, مدت بھی معلوم ہو, پھر ٹھیک ہے. گندم لینی ہے, پیسہ ایڈوانس میں دے دیا ہے, یہ شرطیں ہیں. کیل معلوم ہونا چاہیے, کتنی کیل ہے؟ پچاس کیل ہے, بس ٹھیک ہے. اگر وزن میں لینا ہے تو وہ بھی معلوم ہونا چاہیے. مدت اسی وقت متعین کرنی ہے, اجل معلوم, یعنی کہ جب ہوگا تو دے گا, نہیں جب نہیں ہوگا, مدت متعین کر دینی چاہیے. اسے بیع السلم بھی کہتے ہیں, اور یہ گزر چکا ہے آسان فقہ کے دروس میں. اگر مزید آپ اس میں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو آسانی سے معاملہ مل سکتا ہے. جیسا فرماتے ہیں دو احادیث میں یہ واضح دلیل ہے کہ تقابض جو ہے وہ شرط نہیں ہے. تو اس سے یہ ثابت ہو کہ اگر کوئی شخص کھجور لینا چاہے ریال سے درہم سے تو اس میں تقابض شرط ہے, یہ جائز ہے. ولو تأخر القبض. دوسرے قسم, یہ پہلے قسم کے جنس مختلف ہے, اس کا جو فائدہ وہ بھی مختلف ہے. دوسرے قسم ہے ان سودی مال میں کہ عوضان جو ہے, دونوں چیزیں جو ہیں ان کا انتفاع, یعنی جنس مختلف لیکن انتفاع ایک ہے ان دونوں کا. جیسے کہ سونا اور چاندی میں الثمنیہ کرنسی کے لیے استعمال ہوتے تھے, اور باقی جو ہیں چار چیزوں کھانے والے چیزیں ہیں, جیسے کہ جو ہے یا کھجور وغیرہ ہے, اس میں القوت یہ کھانے کی چیزیں ہیں, اس میں یہ پایا جاتا ہے. تو اگر جنس مختلف ہے لیکن اس میں جو انتفاع ہے وہ ایک ہے, جیسے سونا اور چاندی میں کرنسی ایک انتفاع ہے, اور باقی چار چیزوں میں قوت کھائی جاتی ہے, یہ انتفاع ہے, اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے, تو اس میں تقابض لازمی ہے. سمجھ سے العقل, برابری کی شرط ختم, لیکن نقدی معاملہ باقی رہتا ہے کہ نقدی سودا ہونا چاہیے. اگر سونا ہے, سونے سے پتہ دو شرط ہے, سونا سونے سے یا باقی جو ہے. اچھا سونا چاندی سے ایک شرط ختم, برابری والی, برابر تو نہیں ہو سکتا نا. اب دس گرام سونے دس گرام چاندی میں تو فرق ہے بھائی, اس میں وزن میں اختلاف ہو سکتا ہے، مسئلہ نہیں ہے، قیمت میں بھی فرق ہو سکتا ہے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ کس چیز میں ہے؟ نقد سودا ہونا چاہیے، اس میں ادھار نہیں چلے گا کبھی. کھجور آپ گندم سے لینا چاہتے ہیں، نقدی سودا ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پر جو انتفاع ہے وہ ایک ہے، جنس مختلف ہے. وہ دلیل گزر چکی ہے اس میں، حدیث میں، عمر کے قصے میں سب گزر چکا ہے. اور یہ قسم جو ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں ربا نسیعہ کہتے ہیں، نسیعہ کہتے تاخیر کو، وہ ربا الفضل تھا، یہ ربا نسیعہ ہے، وہ سو جس میں تاخیر وجہ ہوتی ہے، نسیعہ تاخیر کو کہتے ہیں، کیونکہ اسی تاخیر کی وجہ سے سود جاری ہوا ہے. 14 نمبر پہ ایک تنبیہ ہے، سود کی قسموں کے حکم اختلاف کی حقیقت کا بیان. سود کے جب ہم حکم کی بات کرتے ہیں اور قسموں کی بات کرتے ہیں تو بعض لوگ صحابہ کے اختلاف کو لے کے آتے ہیں کہ صحابہ کے اس معاملے میں بعض صحابہ کا اختلاف تھا، اس لیے اس چیز میں سود جاری نہیں ہوتا، اس میں جاری ہوتا ہے. آئیے دیکھتے اختلاف کیا تھا، نوعیت کیا تھی اور حقیقت کیا ہے. جیسا فرماتے ہیں یہ ہم پہلے جان چکے ہیں کہ سودی ماہ میں سود دو طریقے جاری ہوتا ہے، یا تو ربا الفضل ہو یا ربا نسیعہ ہوگا یا دونوں ہوگا. ربا الفضل ہوگا اس میں زیادتی ہے، ربا نسیعہ اس میں ادھار ہے، تاخیر ہے، اور یا دونوں ایک ساتھ ہوگا. پہلے کی مثال کہ کوئی شخص سونے کو سونے سے متفاضل دے دے اور نقدی سودا ہو، لیکن برابر نہیں ہوگا. سونا کو سونے سے دیا، 10 گرام کی جگہ 12 گرام لے لیے، یا کمی پیشی ہو گئی، لیکن ہوا نقدی سودا. یہ کون سے قسم ہے؟ پہلے قسم ہے جس میں کون سا ربا ہے؟ ربا الفضل ہے، زیادتی والا. دوسری کی مثال کہ کوئی شخص سونے کو چاندی سے بیچ دیتا ہے اور نقد سودا نہیں کرتے، یتفرقہ قبل القبض، یہ کون سا ربا ہے؟ ربا النسیہ. تیسری یہ بھی الذهب بالذهب متفاضل ويتفرق قبل القبض، کہ سونے کو سونے سے متفاضلا برابر نہیں خرید و فروخت کی یا بیچا، اور پھر ادھار میں بیچ دیا، 10 گرام سونا لینا ہے، سونا تو دے دیا، اب 12 گرام اسے پرسوں جا کے اسے لیے، یہ کون سا سود ہے؟ یہ دونوں ہے، ربا الفضل بھی ہے اور النسیہ بھی ہے. اس کا حکم شیخ صاحب فرماتے ہیں دوسرے اور تیسرے میں کوئی اختلاف ہوا ہی نہیں ہے، جیسے کہ مغنی میں اور فتح الباری میں فرماتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ ان مجمع علیہ اس پر اجماع ہے. دوسری اور تیسرا، دوسری قسم کیا؟ ربا النسیعہ. دور جہلیت میں کیا ہوا کرتا تھا؟ ربا النسیعہ کیا ہے؟ یہ اصل سٹوری کیا ہے سود کی؟ پتہ کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ ایک مالدار ہے، غریب ہے، کسان ہے یا غریب ہے، وہ مالدار سے پیسہ لیتا ہے اپنی ضرورت زندگی پوری کرنے کے لیے، وہ اسے ادھار دے دیتا ہے، مالدار جو امیر جو ہے اسے مدت محدد کر دیتا ہے، کہتے فلان وقت 2 مہینے کے بعد آپ نے اس ڈیڑھ کو پیسے واپس کرو، ٹھیک ہے. وقت آ جاتا ہے، وقت مقرر، غریب پیسہ ادھار واپس کر نہیں سکتا، یہ امیر اسے کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں 1 مہینہ اور دے دیتا ہوں، لیکن تمہاری جو آپ نے واپس پیسے کرنے ہیں اس میں تھوڑی زیادتی کرنی پڑے گی آپ کو. اگر آپ نے 1000 درہم لیا ہے، 2 مہینے کے بعد آپ نے دینے ہیں، اب 2 مہینے ہو چکے ہیں، وقت مقرر آ چکا ہے ادائیگی کا، آپ کے پاس نہیں ہے پیسے، ٹھیک ہے آپ 110 یا اگر 1000 تو 1100 درہم مجھے 2 مہینے کے بعد دے دیں، 1 مہینے کے بعد دے دینا. وہ غریب کو مہلت مل جاتی ہے اور اس امیر کو 10 یا 100 درہم مزید اسے مل جاتا ہے 1000 کے پیچھے، پھر اس طریقے سے وہ آتا ہے 2 مہینے کے بعد اس کے پاس نہیں ہوتے، ٹھیک ہے 100 اور بڑھا دو. اچھا جو غریب اس کا قرض بڑھتا گیا، بوجھ اس کو بڑھتا گیا کہ نہیں، اس کے پاس اگر ہوتا تو اب شروع سے نہ لیتا، وہ اب مجبوری کو اس نے لے لیا ہے، اب اس مجبوری بڑھتی جا رہی ختم ہو رہی ہے، اس نے 1000 دینے تھے اس نے 1200 دینے، پھر 1300، پھر 1500، پھر 2000 لیے کتنے تھے اس نے؟ تو اصل جڑ فساد یہاں سے شروع ہوا ہے. اس پر تو اجماع ہے کہ یہ حرام ہے، اسے ربا الجاہلیہ بھی کہتے ہیں اور ربا النسیعہ بھی کہتے ہیں، اس میں تو اختلاف ہے ہی نہیں. تیسری صورت میں دونوں چیزیں ہیں، ڈبل فضل، کیونکہ نسیہ بھی شامل، اس میں بھی اختلاف نہیں ہے. اختلاف کس میں ہے؟ پہلی صورت میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں پہلی صورت میں مشہور اختلاف ہے، مشہور ہوا ہے اختلاف اس معاملے میں سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب سیدنا عبداللہ بن عباس عنہما مع صحابہ اجمعین. یہ دو عظیم صحابی کہتے ہیں کہ اگر سونے کو سونے سے آپ لین دین کرنا چاہیں تو برابر برابری جو ہے وہ شرط نہیں ہے. باقی صحابہ سے یہ دو بڑے صحابی اختلاف کیا کرتے تھے. لیکن اختلاف کی حقیقت دیکھیں کیا ہے. صحیح مسلم میں، یہ پھر صحیح مسلم میں دیکھیں قاعدہ کیا ہے، حدیث کہاں سے ہے؟ صحیح مسلم سے. جیسا فرماتے ہیں سچ بات یہ کہ دونوں صحابی اپنے قول سے رجوع کر چکے ہیں. ایک وقت تھا کہتے تھے کہ جائز، لیکن دونوں کا رجوع ثابت ہے. اب رجوع کی دلیل یاد کر لیں ذرا. پہلے حدیث صحیح مسلم کی روایت میں ہے، ان ابی نظرہ تھا، ابو نظرہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے اور ابن عباس سے صرف کے بارے میں، صرف کہتے کہ اگر آپ یعنی جیسے کھلا لینا چاہتے ہیں چاندی کو چاندی سے متفاضلاً فرق میں، یعنی ایک چیز دیتے ہیں چاندی کی تو اس کے دو یا تین حصے لے لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں صرف. فرماتے فلم یارا، فلم یار یا بھی بس، دونوں نے اس میں کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس میں لے سکتے ہیں. اور میں بیٹھا تھا اسد بن سعید خدری کے پاس، تو میں نے پوچھا صرف کے تعلق سے، تو فرمایا فما زیادہ فہو ربا، جو زیادہ ہے تو وہ سود ہے. تو میں نے کہا آپ تو ٹھیک تو نہیں کہہ رہے. عرض کرتے ہیں کہ تابعی جو کہتے ہیں آپ کیسے کہہ رہے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. فقال لا احدثك الا ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو وہی کہوں جو میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا، اس کے پاس کھجور تھے جو اچھے کھجور تھے، اچھی کوالٹی کے تھے، اور ہماری جو کھجور تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں جو اس وقت موجود تھی وہ اس طریقے کی تھی، اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، یعنی اس وقت تک وہ کھجوریں جو تھی کم کوالٹی والی، یہ صحابہ کے گھروں میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہی پائی جاتی تھی. دیکھا لگ کرم دیکھیں ہمارے اوپر، الحمد للہ آج ہمارے گھرانے الحمد للہ ہرے بھرے ہمیشہ رہے. لیکن یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں یعنی مسائل کتنی زیادہ تھے اور وسائل کی کتنی کمی تھی، لیکن ایمان میں کمی کوئی نہیں تھی، ایمان مضبوط تھا اور عروج پہ تھا سبحان اللہ. فرمایا تو آپ سلم کی جو کھجور تھی اس طریقے کی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کھجور کو تم کہاں سے لے کے آئے ہو؟ تو اس شخص نے کہا، عرض کرتے ہیں کہ دو سا میں اپنی کھجور کے دے کے ایک سا اس اچھی کھجور کی لے کے آیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہی لکھا اربئی تھا، یہ تمہاری خراب ہے، تم تو سود کر کے آئے ہو. سبحان اللہ. اذا اردت ذلك فبع تمرك بسلعه، اگر تم یہ چاہتے ہو یعنی یہ خریدنا چاہتے ہو یہ جو اچھی کھجور ہے تو اپنی کھجور کو بیچ دو، اس کا پیسہ لو. ثم اشتر بسلعتك اي تمر شئت، اور پھر اپنے اس سودے سے جو اپنے بیچا ہے جو بھی آپ کو ملا ہے پیسہ وغیرہ جو ہے، پھر اس سے آپ جو کھجور لینا چاہتے ہیں جیسے بھی لینا چاہتے ہیں اس سے لے لیں. قال ابو سعید، سر ابو سعید فرماتے ہیں بڑے پیارے فرماتے ہیں فالتمر بالتمر حق ان يكون ربا ام الفضه بالفضه، کیا کھجور کو کھجور سے بیچنے سے اگر فرق پڑ جاتا ہے یہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس میں سود جاری ہو یا چاندی کو چاندی سے؟ سبحان اللہ. ابو نظرہ جو ہے کہتے ہیں فاتیت ابن عمر، میں ابن عمر کے پاس چلا گیا، فنہانی ولم ات ابن عباس، سو ابن عمر نے تو منع کر دیا کہ واقعی جو ہے کہ آپ کی بات درست ہے، میں ابن عباس کے پاس نہ جا سکا. حدثني ابو الصحابہ، ابو صحابہ مجھے کہتے ہیں انہ سأل ابن عباس عنہ بمکہ فکرہہ، عبداللہ ابن عباس سے ابو صحابہ کہتے ہیں میں نے پوچھا ہے مکہ میں تو انہوں نے بھی کراہت کا اظہار فرمایا. کراہت سے کیا مراد؟ یعنی حرام ہے. اس کے دلیل فتح الباری میں روایت ہے کہ حاکم روایت کرتے ہیں حیان العدوی کی روایت سے عن ابن جزء عن ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ كان لا يرى به بأس زمانا من عمره، کہ شروع میں فرماتے کوئی حرج نہیں ہے اگر فرق ہو جاتا ہے ان چیزوں میں وزن میں، ما كان منه عينا بعين، اگر يدا بيد عينا بعين ہو سونا سونے سے ہو، ولیکن ہو نقدی سودھار نہ ہو تو فرق جو اس میں کوئی سود نہیں ہے، زیادتی کمی پیش میں کوئی سود نہیں ہے. پھر ابو جز کہتے ہیں کہ ابو سعید خضر عنہ جو ہیں ملاقات ہوئی ابو خضری کی اور سیدنا عبداللہ بن عباس کی, اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان یا دہانی کی یہ اور یہ بتایا کہ فمن زاد فهو ربا, تو جو زیادہ ہو جائے وہ سود ہے. فقال ابن عباس رضی اللہ عنہما, عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں استغفر اللہ واتوب الیہ, فکان ینہی عنہ اشد النہی, اس کے بعد پھر سختی سے منع فرماتے تھے. یہ فتح الباری میں روایت موجود ہے, سیدنا عبداللہ بن عباس سے یہ رجوع ثابت ہے, سیدنا عبداللہ بن عمر سے بھی یہ رجوع ثابت ہے, جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے. تو صحابہ کا اختلاف ہے اس میں نہیں ہے, جو شروع میں اختلاف تھا وہ تھا, لیکن اس کے بعد اجماع ہو گیا ہے جب حدیث سامنے آ گئی ہے. اور بڑا پیارا قاعدہ یہاں پہ کہ جس کے پاس علم ہے اس کے پاس حجت ہے اس پر جس کے پاس علم نہیں ہے. من علم حجت علم 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 یا علم, یہ قاعدہ میں شاید سر عبداللہ بن عمر کے پاس علم نہیں تھا, سر عبداللہ بن عباس کے پاس حدیث نہیں پہنچی تھی, تو کہہ دیتے کہ کوئی حرج نہیں ہے. جو ہی حدیث پہنچ گئی کیا فرماتے ہیں, استغفر اللہ واتوب الیہ. یہ مومن کے ایمان کا تقاضا, یہ صحابہ کی زندگی تھی, اپنے سر کو خم کرنا جانتے تھے دلیل کے سامنے. دلیل آ گئی, یہ نہیں کہا کہ میں بڑا عالم ہوں, حبر هذه الامه میں سے ہوں, میرے پاس تو علم ہے, اس کی طویلی پیش کی, نہیں ہرگز نہیں. ایک صحابی ایک مرتبہ حدیث سنا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اس میں زیادتی جو ہے وہ حرام ہے, فما زاد فهو ربا, اس میں زیادتی سود ہے, فوراً فرماتے ہیں استغفر اللہ واتوب الیہ, بات ہی ختم. سر عبداللہ بن عمر سنتے ہیں فرماتے ہیں میں بھی اس سے منع کرتا ہوں, حدیث آگے بات ختم ہو گئی. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ان عظیم دو صحابہ کو رجوع جو ہے یہی ان کو ان کی جو منزلت ان کو یہی لائق ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں یہ سب سے پہلے داخل ہیں. وما كان المؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا يكون المخيرة من امرهم, جیسے گزر چکا ہے کہ سب سے پہلے اس میں صحابہ داخل ہوتے ہیں, کیونکہ سب سے زیادہ ایمان بھی مضبوط بھی صحابہ کا تھا. اور اسی طریقے سے جتنے بھی صحابی ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں سب کو یہی لائق ہے کہ وہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ سب کی طرف سے کوئی بھی معاملہ سامنے آتا ہے تو اسے قبول کر لیتے ہیں بغیر تردد کے یا بغیر اسے چھوڑنے کے, فوراً اسے قبول کر لیتے ہیں. رضی اللہ عنہم اصحاب اجمعین واللہ اعلم. دوسری فصل میں مختصر بیان کر دیتا ہوں, چھوٹا سا وقفہ لے کے انشاءاللہ دوسری فصل پہ بات کرتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.